الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم دروسی پڑھ لیجیے سب اجاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج کی گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز کیا گیا ہے اس کا ہماری معاشرتی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. عنوان ہے اسلام کا نظام کفالت. اس عنوان پر اور اس عنوان کے جو نمایاں پہلو ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے گفتگو سے پہلے ابتدا میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی معاشرے میں وسائل رزق کا تمام لوگوں کو یکساں میسر ہونا ممکن نہیں ہے. سب لوگ ایک ہی مالی سطح اور مالی پوزیشن رکھتے ہوں یہ انسانی معاشرے میں ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں پر روزی میں فضیلت دی ہے، یعنی روزی دوسروں کی نسبت زیادہ عطا فرمائی ہے. معاشی لحاظ سے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق انسانوں میں فرق ہے، اور یہ فرق کسی جبری نظام کے تحت مثلاً اشتراکیت کمیونزم کے تحت ختم نہیں کیا جا سکتا. معاشی مساوات کو نعرے کے طور پر اختیار کرنے والے لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاشی مساوات کی غیر فطری کوشش کے بجائے سب لوگوں کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر کرنا، یہ ہے اصل حقیقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن بخشا ہے، رہنے کی گنجائش دی ہے، موقع دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور اس زمین میں تمہارے لیے کھانے پینے کمانے کے سامان ہم نے خود رکھ لیے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے رزق میں تفاوت اور مالی پوزیشن میں فرق کی حکمت کا ذکر خود قرآن کریم میں کیا ہے. ارشاد فرمایا سورہ زخرف میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی ان کی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے کچھ کو دوسروں سے بلند کر دیا ہے مالی حوالے سے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ دنیا کا سسٹم چلتا رہے اور ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اپنی ماتحتی میں لے کر کام لے سکے. مال و دولت، جاہ و منصب، عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق اور تفاوت اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا اپنے ماتحتوں سے، چھوٹے منصب داروں سے، اسی طرح زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا اپنے سے کم عقل و شعور رکھنے والوں سے کام لے سکے. اللہ کی اس حکمت سے کائنات کا نظام بہت حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے. ورنہ اگر سب مال والے مال میں، اسی طرح سے منصب میں، عقل و شعور میں، فہم و علم میں اور دیگر اسباب دنیا میں سب برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اسی طرح کمتر اور حقیر سمجھنے والے کا کام کرنے کے لیے سرے سے کوئی آمادہ نہ ہوتا. یہ انسانی احتیاج ہے کہ ارب پتی بھی کسی دوسرے کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب کے طور پر یہ انسانی احتیاج رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی معاملے میں محتاج ہے. کوئی ایک شخص ارب پتی بھی ہو، وہ اپنی حاجات اور انسانی ضروریات دوسرے انسانوں کی مدد حاصل کیے بغیر خود فراہم نہیں کر سکتا. ایک ہی انسان بیک وقت کسان بھی ہو اور بیک وقت دوسرے کام بھی سارے کر رہا ہو اور علمی کام بھی کر رہا ہو اور جج بھی وہی ہو اور وکیل بھی وہی ہو اور تاجر بھی وہی ہو اور سارے کام وہ خود کر رہا ہو، یہ ممکن نہیں. یہ تفاوت اور مال و دولت میں برتری یا کمتری، یہ نظام اللہ نے رکھ دیا ہے. لیکن یہاں اس پر توجہ دیجئے کہ مالی لحاظ سے تفاوت، برتر ہونا یا کمتر ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے یا اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہونے کی دلیل نہیں. کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اللہ کا بہت مقرب ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے، ایسی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت اور دنیا کا مال اور دنیا کا شان و شوکت مچھر کے برابر, مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی مہیا نہ کرتے. جن کو فراوانی ملی ہے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ مال دراصل تمہارے لیے ایک امتحان ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ اس پر توجہ دیں گے. فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. یہ فتنہ عربی والا ہے, پنجابی والا نہیں, ایک آزمائش ہے. اور سورہ طہٰ میں اس بات کو ذرا اور خوبصورت انداز سے بیان کیا. فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی آرائش اور شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ عطا کیا ہے, آپ ان کی طرف نگاہ اور ان کی چیزوں کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالیں, اس لیے کہ یہ جو کچھ ان کو ملا ہے لنفسنہم فیہ, ہم نے یہ سارا کچھ ان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے, ایک امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. لنفسنہم فیہ, ہم نے یہ چیزیں اس لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہمیں ہم انہیں اس کے ذریعے سے آزمائیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اور انداز میں بیان فرمایا. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, یہ کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ باٹ سے رہنا اور چلنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ شاید کوئی اللہ کے مقرب ہیں, کبھی اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم, یہ مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. فلما نسوا ما ذکروا به, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ ہماری نصیحتوں کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں. ہر چیز کے دروازوں میں, ہر چیز میں مال و دولت بھی ہے اور بہت سی بیماریاں اور امراض بھی ہیں. سورہ حجر میں اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا. فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یا اے قرآن کے مخاطب, ہرگز اپنی نگاہ ان چیزوں پر مت ڈالیے جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں. دراصل وہ چیزیں ان کے لیے آزمائش ہیں. نگاہ آپ اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. روئے زمین پر جو کچھ ہے, یہ حیوانات ہیں, نباتات ہیں, معدنیات ہیں, دیگر وسائل رزق ہیں, یہ سب دنیا کی زینت اور رونق جو کچھ ہے, ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو کردار اور عمل کے لحاظ سے اچھا ثابت ہوتا ہے. کہیں مال اس کے کردار کو بگاڑ تو نہیں دیتا, اس کے رویوں کو بگاڑ تو نہیں دیتا, اور اسی مال کے ذریعے سے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت حاصل کر کے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے. ہم ایک آزمائش میں ہم نے انہیں ڈالا ہے. اب جو توجہ دیجیے, چنانچہ جو مالدار ان وسائل کے میسر آنے پر انہیں ویسے حاصل کرتا ہے اور ویسے خرچ کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے, تو یہ مالدار ہو کر بھی کامیاب ہے. حضرت عثمان کو دیکھیے, حضرت عبد الرحمن کو دیکھیے, اور بہت سارے صحابہ ہیں. اللہ تعالی نے مالداروں کے ذریعے معاشرے کے کمزور مالی حیثیت رکھنے والوں کی امداد کا ایک نظام جو ہمیں دیا ہے, اس میں امداد باہمی کے ذریعے یا اجتماعی کفالت کے ذریعے یا تکافل اجتماعی یا باہمی تکافل کے ذریعے ایک دوسرے کی امداد کی اللہ نے ترغیب دی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اس حوالے سے دو ہدایات اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں, میں چاہوں گا ان پر آپ کی خاص توجہ ہو. اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کر دیتا ہوں. سورہ قصص میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, وقت کے سیما آتا کلّا الدار الآخرہ. یہ ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر ہے, اس کے تذکرے میں یہ بات اللہ تعالی نے سورہ قصص میں ذکر فرمائی کہ وقت کے سیما آتا کلّا الدار الآخرہ, اللہ نے جو تجھے مال دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کا کچھ سامان کر لے. مال جو اللہ نے تجھے دیا ہے, لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں جو کھانے پینے اور اپنی ضروریات پر صرف کرنے کے لیے تجھے مال کی ضرورت ہے, خرچ کر. من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق, کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے, اور کس نے حرام کیے ہیں وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنا دیے ہیں. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم, جو طیبات اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے لیے حرام مت کرو. ہاں طبی نقطہ نظر سے بعض چیزیں بعض بیماریوں میں انسان استعمال نہیں کر سکتا, نہ کرے, لیکن کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے اور اللہ کی قربت کے حصول کے لیے اللہ کی نعمتوں سے محرومی کی زندگی گزاروں تو پھر میں اللہ کے قریب بنوں گا, یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے, یہ ہندوازم میں یا کسی اور ازم میں ہوگی. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو وسائل تمہیں میسر کیے ہیں ان سے جائز انداز میں صحیح بھرپور فائدہ اٹھاؤ, اللہ تمہیں منع نہیں کرتا. لا تبذر تبذیرا, بے جا مت خرچ کرو, اللہ کی نافرمانی میں مت خرچ کرو, لیکن اپنی ضرورتیں جو تمہاری ہیں انہیں پورا کرو, بے شک کوئی حرج نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا, ایک صاحب ثروت آدمی کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم لباس اچھا پہنو اور اپنے جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تحدیث نعمت کے طور پر اس کا تمہارے جسم پر اظہار ہونا چاہیے تاکہ جو ضرورت مند ہیں انہیں تم سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع میسر آئے. دوسری بات جو ارشاد فرمائی, فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, کمی نہ کریں, مالدار لوگ کمی نہ کریں, صاحب وسعت لوگ کمی نہ کریں, ان یؤتوا اولی القربى والمساکین, اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کو اور مہاجروں کو مالی امداد دینے میں کمی نہ کریں. ایک معنی تو یہ ہے لا یأتل, کمی نہ کریں, اور ایک معنی یہ ہے کہ نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں. واقعہ پیش آیا خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھانجے سے مستح, انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو یقیناً نادرست تھی اور غلط تھی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن اور اپنے بھانجے کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. غصے میں آئے کہ انہوں نے میری عزت و ناموس کا خیال نہیں رکھا، ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ آئندہ جو میں ان کو ان کی امداد کرتا ہوں وہ فنڈ اور وہ رقم بند کر دوں گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ رضیہ تمہارے رشتہ دار تم سے جیسا بھی رکھیں، تم اپنی طرف سے ان کی مالی امداد مت روکو. لا یعتل اولو الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اگر وہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں ولیعفو ولیصفحو، انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار میری خطائیں معاف کر دے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب اپنے ان عزیزوں کی امداد سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچوں گا. تیسری بات جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، سورہ نور، یہ بھی سورہ نور کی آیت ہے جو پہلے پڑھی گئی، اور یہ بھی سورہ نور کی آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ہے، وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو تمہارے معاشرے میں ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں سے ہیں یا غیر رشتہ داروں میں سے ہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے ہیں یا غیر مسلموں میں سے ہیں، تمہاری ریاست کے شہری ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، وہ مال جو اللہ نے اپنا مال تمہیں دے رکھا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو بھی دو. وہ ایک بزرگ نے جو اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر کوئی ضرورت مند آدمی آیا اور اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، تو والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کو اتنی رقم دے دو. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان اس کو اتنی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا حقدار نہیں ہے. تو والد نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ بیٹے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم اس کے حقدار ہو، یہ بھی تو اس کے فضل سے ہی ملا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو کچھ بھی میسر آتا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آتا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ اپنے مال میں سے قرابت داروں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے. یعنی گویا بتایا کہ یہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ نے مالداروں کے مال میں ضرورت مندوں کا رکھ دیا ہے. اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کر رہا تو حق نہ ادا کرنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے. یہ حق کی ادائیگی ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہے. ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے مسلم معاشرے میں کمزوروں کی کفالت کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. ان کے مالوں میں سائل کا، سائل اس کو کہتے ہیں جو مانگ کر ضرورت کا اظہار کرے،
بل محروم, اور محروم کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں, ایک یہ ہے کہ سوال سے بچنے والا ضرورت مند جو سوال کا اظہار نہیں کرتا, اور دوسرے وہ شخص کہ جس کا کسی آفت کی وجہ سے سب کچھ مٹ گیا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. یہ جو محروم لوگ ہیں جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, یا جن کے پاس کچھ ہے لیکن ان کی ضروریات کے لیے پوری تو ان کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو رہی, ان دونوں کا تمہارے مال میں حق. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے اور حصہ ہے جو انہیں ادا کرتے رہنا چاہیے, اور یہ حصہ ادا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے, اور جو یہ حصہ ادا نہیں کرتے ان کی اللہ نے قرآن کریم میں مذمت کی ہے. تعریف کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ دہر میں, ان الابرار, اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے, یوفون بالنظر, وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں, نظر جو مان لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں, ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اور مالدار اور صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے اور آخرت کے دن کے ڈر سے اپنے خوف زدہ رہتے ہیں, ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اور کھانا مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانے کی اللہ کی محبت کی خاطر اور مال کی چاہت کے باوجود یہ مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلانے کے بعد ان پر احسان نہیں جتاتے بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تم سے کوئی بدلہ یا تھینکس یا شکریہ ہم تم سے نہیں چاہتے, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم تو اس آخرت کے دن سے ڈر رہے ہیں جس میں لوگوں کو اداس ہونا ہے اور جو بڑا سختی والا دن ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میری مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے, فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم, اس کو ہم اس دن کی تکلیف سے بچا لیں گے, ولقاہم نظرۃ وسرورا, اور اداسی کی بجائے تازگی اور پریشانی کی بجائے خوشی ہم ان کو مہیا کریں گے. اور حصہ نہ ادا کرنے والوں کی مذمت کن الفاظ میں کی ہے میرے بزرگوں اور دوستو, یہ آیت یہ سورت آپ پڑھتے رہتے ہیں, ارائیت الذی یکذب بالدین, اے حبیب ذرا غور کیجئے اس شخص پر جو یکذب بالدین آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے, اس کا آخرت کے دن پر یقین نہیں, اگر یقین ہوتا تو وہ یہ رویہ اختیار نہ کرتا. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, ولا یحض علی طعام المسکین, اور خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور اوروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. انسانی معاشرے میں غریب اور مسکین اور محتاج اور ضرورت مند موجود ہیں اور اسے ان کی سرے سے پرواہ نہیں, اللہ مذمت کر رہے ہیں, بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرد جرم کا ذکر کیا. میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا اس آیت پر توجہ دیجئے, سورہ مدثر, سورہ مدثر کا دوسرا رکوع, 29واں پارہ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع, گھروں میں جا کے موقع ملے تو اسے کھول کے دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی فرد جرم ان کی زبانی ذکر فرمائی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اہل جہنم اپنے جہنم میں آنے کے اسباب جب بیان کریں گے تو وہ کن الفاظ میں بیان کریں گے. اللہ قرآن کریم میں پہلے ہی اپنے علم کے مطابق بیان کر رہے ہیں. فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین, مجرموں کا جب جنتوں میں تذکرہ ہو رہا ہوگا تو مجرموں سے باہم ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوگی.
اور یتساءلون عن المجرمین, ما سلککم فی سقر, تمہارے جہنم میں آنے کے اسباب کیا ہے, کیوں تم جہنم میں آئے ہو؟ یہ کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے, یہ کسی خطیب کی تقریر نہیں ہے, یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. قالوا, وہ یہ کہیں گے, لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نہیں کہہ رہا, اگرچہ میں بھی یقیناً اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی بات ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے. اہل جہنم اپنی فرد جرم بیان کر رہے ہیں, لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین, قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یہ چار جرم ہیں جو اہل جہنم کے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے. اور دوسری جگہ سورہ الحاقہ میں, میرے بزرگوں اور دوستو خدا را قرآن کے ان الفاظ پر غور کیجیے, سورہ الحاقہ میں اللہ تعالی نے مجرم کی, ایک کافر مجرم کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, خذو ہو, آرڈر ہوگا, پکڑو اسے, فغلو ہو, اسے پوری طرح سے جکڑ لو, ثم الجحیم صلو ہو, جہنم میں اسے ڈالو, ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا, 70 ہاتھ کی زنجیر سے اسے پوری طرح سے جکڑ دو. اور اس کا جرم کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اسے اللہ کی عظمت والے اللہ پر اسے ایمان نصیب نہیں ہوا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. کمزوروں کا کی کفالت, یہ انسانی معاشرے میں صاحبان مال پر ان کا حق ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے, اور اللہ خود سوال کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا جس گھاٹی سے نکل کر یہ سیدھا جنت پہ جاتا. وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فلق فہم العقبہ, اس نے اس گھاٹی کو کیوں عبور نہیں کیا؟ وما ادراک ما العقبہ, یہ سوال صرف مطلب آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سوال کرتے ہیں لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے. وما ادراک ما العقبہ, کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبتن, وہ گھاٹی کے جس کو عبور کرنے کے بعد تم نے جنت کی منزل کی طرف بڑھنا ہے, وہ ہے فک رقبتن, لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرانا ہے. ایک قیدی ہے, اپنا جرمانہ نہیں دے پا رہا, جیل میں سڑ رہا ہے, صاحبان دولت کی اس طرف توجہ نہیں. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کوئی مقروض ہے اور واقعتاً جنون قرض ہے اس پر, اور لوگ اس کا قرض دے کے اس کی نجات کا سامان نہیں کر رہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا قحط سالی کا زمانہ ہے اور صاحبان دولت یتیمن ذا مقربہ, رشتہ دار یتیم کو کھانا نہیں کھلا رہے. اور مسکینن ذا مقربہ, یا مٹی میں مل جانے والے مسکین کی امداد نہیں کر رہے, اس کو کھانا نہیں کھلا رہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ فجر میں یہ بات فرمائی, فرمایا جب مال کی کمی آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری انسلٹ کر دی ہے, دراصل تم نے رزق کو بڑھانے کے صحیح جو طریقے ہیں ان کو اختیار نہیں کیا.
کیا طریقے بتائے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ رزق کو بڑھانے کے کچھ وہ طریقے ہیں جو ہم نے ایجاد کیے ہیں، اور کچھ طریقے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ کچھ طریقے رزق کو بڑھانے کے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، حدیث پہ الفاظ پر غور کیجئے، فرمایا من سر رہو ان یبسط لہ فی رزقہ او یمسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کھل جائے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے، بڑھ جائے، آسان ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیں گے اور عمر کو آسان کر دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں جن کا نقد صلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، ان میں سے ایک صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ یہاں بھی فرمایا کلا ہم نے انسلٹ تمہاری نہیں کی، بلہ تکرمون الیتیم، تم نے رزق میں اضافے کا راستہ اختیار نہیں کیا، تم نے یتیم کی عزت نہیں کری تھی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تم ترغیب نہیں دیتے، وتاکلون التراث اکلا لما، میراث کو سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، جی بھر کر مال کی محبت میں غرق ہو جاتے ہو، مال سے پیار کرتے ہو۔ اصل وہ راستہ جو رزق کو بڑھانے کا تھا وہ تم نے اختیار نہیں کیا۔ اگر تم اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے، تم ایک خرچ کرتے، ہم اس کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر تمہیں دیتے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا صرف اس کو نیکی نہ سمجھو کہ تم نے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر لیا ہے اور نماز پڑھتے چلے جا رہے ہو، نوافل پڑھتے چلے جا رہے ہو، ذکر کرتے چلے جا رہے ہو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، ایمانیات پر صحیح یقین رکھنا یہ بھی نیکی ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، مسافروں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اور گردنوں کی آزادی پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اور اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے، حضور نے فرمایا ایما اہل عرفت اصبح فیہ امرء جائعا، فرمایا لوگو جس بستی میں، جس بستی میں ایک بھوکا آدمی بھوک کی حالت میں صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اور بستی کے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، فقط برحت منہم ذمت اللہ، وہ ساری بستی اللہ کی خصوصی نگہبانی سے نکل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ جی کوئی گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے، جدی پکڑ آ گئی ہے، مطلب ہے کبھی زندگی میں گویا گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی پکڑ آ گئی ہے۔ بندگان خدا، رات دن ایسے کام ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرہ گرفت میں آتا ہے، لوگ مفلسی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کے کتے اور لوگوں کے گھوڑے گھیسے اور سیب سے پڑ رہے ہیں۔ اس سے اللہ کی ذمہ داری سے انسان، انسانی معاشرہ نکل جاتا ہے، اور ریاست کے ذمہ داروں کو کہا، ریاست کے ذمہ داروں کو کہا، من واللہ اللہ شیئا من امر المسلمین، جس شخص کو اللہ تعالی اقتدار بخشتا ہے کسی علاقے کا، کسی صوبے کا، کسی بستی کا، کسی شہر کا، کسی محکمے کا، کسی ملک کا، فاحتجب دون حاجتہم وخلتہم وفقرہم، اور وہ شخص اپنی رعایا کی ضرورتوں اور غربت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ غریب کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، ماتحت کس صورت حال میں سے اپنے بچوں کو کرائسس سے گزار رہا ہے.
احتجب اللہ دون حاجتہ و خلتہ و فقرہ، پھر اللہ تعالی کو بھی اس کی ضرورتوں اور اس کی غربت اور اس کی ضرورتوں کی کوئی پرواہ نہیں،
بلکہ اس کی اگلی بات فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کا حکمران بنایا اور کچھ لوگوں کا حکمران بنایا،
فلم یحطھا بنصحہ،
اور اس نے ان کی خیرخواہی ویسے نہیں کی جیسے اپنی اولاد کی کرتا ہے، اپنے گھرانے کی کرتا ہے،
الا لم یجد رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے.
میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کفالت عامہ کا نظام ہے جو ہمارے دین نے
معاشرے میں قائم کرنے کی تلقین اور ترغیب کی ہے.
اور کفالت عامہ کے تحت ضروریات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک بنیادی ضروریات ہیں جس میں خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، صحت ہے اور تعلیم ہے. خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اور صحت اور تعلیم، یہ کمپلسری اور لازمی ضروریات ہیں. انہیں پورا کرنا معاشرے کے صاحبان ثروت کی اور پھر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور دوسری ثانوی ضروریات ہیں جن میں بالغوں کی شادی ہے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی ہے، نو مولود بچوں کے وظائف ہیں، معذور اور کمزور افراد کی کفالت ہے، اور مسافروں کے لیے مسافر خانوں کی اور سرائے کی تعمیر اور ان کو سہولتیں میسر کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ذمہ داری قرار دیا سٹیٹ کی، اور اساتذہ خود مہیا کیے، تعلیمی ادارے قائم کرائے. حضور ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، آپ نے پہلے اپنے دو صحابہ کو معلم بنا کے بھیجا اور وہاں تعلیمی ادارہ قائم کرایا، اور جانے کے بعد آپ نے اصحاب صفہ کے لیے بورڈنگ کی سہولت میسر جہاں تھی وہ ادارہ قائم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اساتذہ مقرر کیے اور سرکاری خزانے سے ان کی تنخواہ جاری کی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، انہوں نے گورنر کو خط لکھا کہ جو غریب شادی کرنے کے قابل ہوں اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرتے، آپ بیت المال میں سے ان کی مدد کریں، ان کی شادیاں کرائیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے انکحوا الایاما منکم، پورے معاشرے کو کہا ہے تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ، پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے تاکہ معاشرہ خرابی سے بچا رہے. دور خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے مقروضوں کے قرض ادا کرنے اور نو مولود بچوں کے وظائف اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرنے کی ذمہ داری اسے پورا کیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک گورنر نے خط لکھا کہ میں نے جو بیت المال میں مال جمع کیا ہے، رعایا نے جمع کرایا ہے، وہ اتنا ہے کہ ضرورت مند نہیں رہے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر ضرورت مند نہیں رہے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ شادی کے قابل جو لوگ ہیں ان کی شادیاں اس مال سے کروائیں. کفالت کی صورتیں اور باہمی تعاون کے ذریعے نظام کفالت جو اسلام نے دیا ہے اس کے خطوط متعین کیے ہیں. مثلا صدقات واجبہ ہیں کچھ واجب صدقات جن کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہوگی. زکوٰۃ ہے، فرمایا تو خذ من اغنیائہم، مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلم معاشرے کے غریب لوگوں کو دی جائے گی. آپ خیرات مسلمانوں کے کافروں کو جس کو مرضی دے، صدقہ جس کو مرضی دے، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, یہ مسلم معاشرے کے کمزور لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح کفارے رکھے ہیں بہت سارے, قسم کا کفارہ ہے, کسی نے قسم کھائی ہے اور بعد میں ضرورت پڑ گئی اس کو توڑنے کی, یا ناجائز قسم کھائی تھی, کسی نے کہا میں اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا, ناجائز قسم ہے, اس کو توڑے. اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم, صبح و شام مسکینوں کو وہ کھانا کھلاؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, صبح و شام ایک دن 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا 10 مسکینوں کو 10 جوڑے ایک ایک جوڑا کپڑوں کا ان کو دے دیں. اب یہ کفارہ ہے, اس کے ذریعے سے مسکینوں کی مدد ہو رہی ہے. زہار کا کفارہ ہے, کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح حرام ہے یا بہن کی طرح حرام ہے, یہ زہار ہے, حرام نہیں ہوئی, لیکن جب تک کفارہ نہیں ادا کر سکتا تب تک زن و شو کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ فإطعام ستین مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب دیکھیے مسکینوں کی مدد ہو رہی ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ ہے, وہاں بھی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. صدقات نافلہ ہیں, نفلی صدقات, صدقات جاریہ ہیں. رد بلا کے لیے حضور نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو, صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری سے تمہیں شفا عطا فرمائیں. قرض حسنہ ہے, غریبوں کو, ضرورت مندوں کو, لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے قرض دینا قرض حسنہ ہے. ہبہ ہے, ہدیہ ہے, عاریتاً مانگ, کسی نے مانگی ہے کوئی چیز تو مانگے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس کو دے دینا, وصیت کے طور پر کسی کے حق میں وصیت کر دینا, وقف کر دینا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے معاشرے کے غریب لوگوں کی کفالت کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, جن معاشروں کی ہم مثال دیتے ہیں اور جن کو فلاحی اور رفاہی سیٹ ہم قرار دیتے ہیں, یقین کیجئے انہوں نے انہی تعلیمات کو اپنے ہاں رائج کیا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال, مال اصل میں اللہ کا دیا ہوا ہے, اس مال کو بڑھانے کی خاطر, چلو کم از کم اتنا ہی سوچ لیجیے, بڑھانے کی خاطر اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں. ایک صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی, کسی نے کہا کہ سنائیں آج کل مالی حوالے سے کیسی پوزیشن جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی پوزیشن جا رہی ہے, میں نے ایک پارٹنر تلاش کیا ہے, بڑا زبردست قسم کا پارٹنر ہے, اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے, اپنی بات کا اور اپنے قول کا بڑا پکا ہے. اور وہ کون سا پارٹنر ہے؟ انہوں نے کہا پارٹنر ایسا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ 10 دو گے تو میں بدلے میں 100 دوں گا, اور وہ پارٹنر ہے اللہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کمائی کا 10 گنا اگر تم نکال کر اسے دیتے رہو گے تو پلٹ کر وہ 100/100 دیتا رہے گا. اور یہ ایسا پارٹنر ہے کہ اس سے سچا کوئی نہیں کائنات میں. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے.